نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا موضوع، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وہ قرآن کا تصور توحید ہے، جب توحید کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو تصور شرک از خود اس کنسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے موضوع کا حصہ بن جاتا ہے، لہذا ہماری گفتگو اس کمپیریٹو پرسپیکٹو میں ہوگی کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. توحید کی، عقیدہ توحید کی دو اقسام، ایک کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے اور دوسری کو توحید الوہیت. توحید ربوبیت کو اصطلاح میں توحید اثبات کا نام بھی دیتے ہیں. اس سے مراد وجود باری تعالی پر ایمان لانا، اس کو ایک سمجھنا، یعنی وحدہ لا شریک سمجھنا، اور اس کی تنزیہ، اس کے اوپر عقیدہ رکھنا، یعنی کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی چیز اس کے مماثل اور مشابہ نہیں. اس کو تنزیہ کہتے ہیں، عقیدہ توحید میں تنزیہ کا تصور، صفات میں تنزیہ، ذات میں. تو اس کے وجود پر ایمان اور اس کی تنزیہ پر ایمان، اس کو توحید فی المعرفت یا توحید فی الاثبات، یہ ٹرم بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور توحید کی دوسری قسم، جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، اسے توحید عبادت کا نام بھی دیتے ہیں. اور عربی کی اصطلاح میں توحید فی طلب والعبادہ یہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جو توحید عبادت ہے یا توحید الوہیت ہے، اس سے عقیدہ توحید میں اخلاص یا خالصیت پیدا ہوتی ہے اور ہر ہر جہت سے شرک کی نفی ہوتی. آپ اس کو کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے، جو ہمارا کلمہ کلمہ توحید ہے، اس کے پہلے جز پہ تھوڑا کنسنٹریٹ کریں تو ان دونوں کی مثال اس ایک جز میں سمجھ میں آ جائے گی. ارشاد فرمایا گیا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. الا اللہ، اگر صرف اللہ، الا اللہ یہ اس بات ہے، اللہ کا معبود ہونا اور تنہا مستحق عبادت ہونا، یہ توحید اس بات ہے. یعنی پازیٹیولی ہم اس کی اس شان کو ثابت کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں، اور اس سے، اس کے علاوہ ہر کسی سے الوہیت کی نفی کرنا اور ہر ایک سے استحقاق الوہیت کا انکار کرنا، تو اس کے سوا کوئی الوہیت کا، ربوبیت کا، عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا. تو یہ جو نفی ہے، اس سے اخلاص، توحید کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو یہ توحید الوہیت کا معنی، کا فائدہ دیتی. جب بھی توحید کا لفظ استعمال ہوگا اور الہ کا لفظ استعمال ہوگا، تو اس کا اطلاق صرف توحید ربوبیت پر ہی نہیں بلکہ توحید الوہیت پر ہوگا، یعنی توحید کے جو دونوں ڈائمینشنز ہیں اور دونوں جہتیں ہیں وہ اس لفظ میں کور ہوں گے. اب ہم تھوڑا آگے اس کی توضیح میں، وضاحت میں اور تشریح میں جاتے ہیں. توحید ربوبیت جو توحید اثبات ہے، اس کی چار اقسام ہیں. توحید ربوبیت، کوئی ٹرم اگر آپ محسوس کریں کہ مشکل ہے، عربک ٹرم ہے لکھنے میں، تو آپ مجھے کہہ دیجئے، میں بلیک بورڈ پہ لکھ کر کلیئر کر دوں گا، لکھ دوں گا. میں سمجھتا ہوں توحید ربوبیت یا توحید الوہیت یہ تو کوئی ایسی الفاظ نہیں ہے کہ جس میں کوئی دشواری ہو، اور توحید اثبات یہ اثبات سے کے ساتھ ثابت کرنا، اور توحید عبادت یہ بھی کلیئر ہے. اب ہم اس کی ذرا آگے وضاحت میں چلتے ہیں کہ توحید ربوبیت جو پہلی قسم میں نے عرض کی، اس کی پھر آگے چار اقسام ہیں یا چار انواع ہیں. ایک ہے توحید فی الذات، دوسری توحید فی الصفات، تیسری توحید فی الافعال، اور چوتھی توحید فی الاسماء. توحید فی الذات لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کلیئر ہیں یہ ٹرمز. ان چاروں اقسام کا مختصر مفہوم یا ان کی مراد یہ ہے، توحید فی الذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے، وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، تعدد کی، پلوریلٹی کی نفی کر دی ہے، اور تنہا یکتا ایک ہی خدا اور ایک ہی خالق و مالک اور معبود کے ہونے کا اثبات کیا. اب اس میں ثنویت کا عقیدہ جیسے ہندوؤں میں بعض کانسیپٹس میں پایا جاتا ہے، اس میں تثلیث کا عقیدہ ٹرینیٹی کا جیسے عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، یا اس میں تعدد الہ کا یعنی پلوریلٹی کا عقیدہ جیسے مشرکین کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں پرٹیکولرلی پایا جاتا ہے. ہر چیز کی نفی ہو گئی، مطلب یہ کہ اللہ اور معبود ساری کائنات میں صرف ایک، تو ذات کے اعتبار سے کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، اس کو توحید فی الذات کہیں گے. اور ان میں سے ہر ایک کی جو اپوزٹ ڈائریکشن ہوگی یا اس کا اپوزٹ ڈائمنشن ہوگا یا جس کے ساتھ اس کی تضاد بنے گا، وہ یہ کہ جہاں ذات میں توحید کی نفی ہوگی تو وہ شرک فی الذات کہلائے گا. یہ میں کنسپٹ سارا اس طرح کلیئر کروں گا کہ اگر چند ٹرمز آپ کو اور کنسپٹ یاد رہ جائیں تو اس سبجیکٹ کے یا اس موضوع کے جو بیسکس ہیں اس کی پوری سائنس آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی. اس کے اوپر بہت لیکچر دیتے ہیں لوگ اور بہت کچھ لکھتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں، مگر وہ سارا کچھ لکھ کر بیان کر کے بھی ایک دھندلاہٹ رہتی ہے ذہنوں میں اور بڑے زیادہ کنفیوژن رہتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہو پاتی. تو اس کو ہم سسٹمیٹک طریقے سے تاکہ بطور سائنس پورا کا پورا کنسپٹ قرآن مجید کی روشنی میں واضح ہو جائے کر لیں. تو یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ توحید کی جس قسم کی نفی ہوگی، یعنی اس کی جو مخالف سمت ہے، وہ اسی قسم میں شرک کہلائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، آگے کام آئے گا. یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یوں سمجھیں کہ شرک کا اپنا کوئی وجود نہیں. آپ بات کو اس طرح ذہن میں رکھیں، شرک ان اٹ سیلف از نتھنگ، نتھنگ نیس، کوئی وجود نہیں. شرک صرف توحید کا مقابل ہے. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات شرک کے لفظ کو بھی بڑا غیر محتاط طریقے سے کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور جس چیز سے ایک فکری، اعتقادی اور علمی اختلاف ہوا اس کے اوپر آسانی کے ساتھ شرک کا عنوان لگا دیتے ہیں. حالانکہ اس طرح کسی عقیدے یا کسی عمل کو شرک کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کرنے والوں یا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک کہا جا رہا ہے، اور کسی کو مشرک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا بدترین کافر ہے. ہماری مسلمانوں کی ایک عادت بن گئی ہے مزاج میں، ایک سنیٹی جو آئی ہے، تو اس میں یعنی ہم ہر چیز کے اوپر ایکسٹریم فتویٰ دیتے چلے جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اب خود کوئی چیز شرک نہیں کہلائے گی. کسی چیز کو شرک سمجھنا یا شرک قرار دینا اس بات پر منحصر ہے کہ یہ توحید کی کس قسم کی نفی ہو رہی ہے. اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا اور وہ کسی نص کے ذریعے, کسی اصول کے ذریعے, کسی دلیل کے ذریعے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایگزیکٹ کنٹرڈکشن ہے, یہاں کانفلکٹ ہے. اگر گویا کسی نے اللہ کی دو ذاتیں یا تین ذاتیں یا ایک سے زائد ذاتیں مانی اور اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانا, اللہ مانا, تو بس وہ پھر صرف ہی ذات ہو جائے. گویا عقیدہ تجرید کا, وحدانیت کا اگر ذات میں عقیدہ رکھا تو توحید ہو گئی ذات میں, اور اگر ذات ذات الوہیت میں تعدد کا, پلورلٹی کا اگر عقیدہ رکھا تو وہ ذات میں شرک ہو. اسی طرح آپ دیکھتے چلے آئیں گے یہ پھر بس یہ ہر ایک اپوزٹ یہ چیز خود وجود میں آ جاتی. ذات میں وہ واحد و یکتا ہے اور تنہا ہے, یہ توحید فی ذات. توحید فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. یہاں سے صفات, توحید فی صفات, توحید فی الافعال اور توحید فی الاسماء, یہاں سے سبجیکٹ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور بہت سے مغالطے یا بعض اوقات اعتقادی فیل کے اختلافات یا فکری اور نظری ابہامات, کنفیوژن, وہ ان تین چیزوں کے ریفرنس سے پیدا ہوتے ہیں. ذات کے بارے میں تو پیدا نہیں ہوتے, وہ تو بڑا کلیئر سا کنسپٹ ہے, سمپل ہے. توحید کی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان میں بھی وہ واحد یکتا اور تنہا ہے اور کوئی ان میں شریک نہیں, یعنی وہ صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی. جو اللہ کے افعال ہیں ان میں کوئی اور شریک نہیں, یعنی وہ اسی کے ہیں, کوئی اور ان افعال کا حامل نہیں. جو اللہ کے اسماء ہیں وہ اسی کے ہیں, کوئی اور ان اسماء کا حامل نہیں. یہ تو ہے اس کا ایک سادہ سا مفہوم. اب کمپلیکیشن کہاں پیدا ہوتی, وہ یہ کمپلیکیشن یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بہت سی صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بیان ہوئی اور انسان کے لیے بھی بیان ہوئی. کئی افعال ایسے ہیں جو اللہ صادر فرماتا ہے اور انسان کے ہاتھ سے بھی صادر ہوتے ہیں. کئی اسماء ایسے ہیں, ان صفات افعال اور اسماء کا تو کنسپٹ کلیئر ہے نا. اسماء اسم کی جمع ہے, نام, جیسے اللہ کے نام ہیں الرحمن, الرحیم, الودود, المالک, القادر, الخالق, المبدئ, الممیت, المحیی, یہ اس کے اسماء ہیں, اسم کی جمع ہے. یعنی جو اللہ کے نام ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے, تو ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں, افعال یعنی اس کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں, اور اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں. اب جو تین چیزیں ہیں پچھلی, اس میں توجہ, اور اسی میں وہ شرک کی بھی وہی تینوں اقسام بن جائیں. اب جہاں سے توحید ربوبیت کے باب میں اس سبجیکٹ میں جہاں سے مغالطوں کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی اس اصول کو ایکسیپشنز کو سمجھے بغیر اور قرآن مجید کی تمام آیات اور تمام تصورات پہ بیک وقت نظر رکھ کر ان میں کمپیٹیبلٹی کو سمجھے بغیر, اگر آدمی بالکل مطلقاً کہہ دے کہ اللہ رب العزت کی جس صفت کا بھی ذکر آیا اگر وہ صفت کسی اور میں ثابت ہوئی بغیر اس فرق کے کہ وہ صفت خالق کی ذات میں خالق کی شان کے لائق ہوگی, اور اگر وہی صفت اللہ نے مخلوق کو دی ہے تو وہ اس شان سے اور اس حیثیت اور اس طریقے سے نہیں ہوگی جیسے کہ وہ شان خالقیت میں, مخلوق کے لیے وہ مخلوق کی شان سے ثابت ہوگی. کوئی فعل اللہ کی طرف منسوب ہے تو اللہ کا فعل تب وہ اللہ کا فعل کہلائے گا جب وہ اللہ کی شان خالقیت کے ساتھ ہوگا, اور اگر وہ فعل ظاہراً مخلوق بھی ظاہراً انجام دے رہی ہے تو شرک نہیں ہوگا, کیونکہ مخلوق کے ہاتھوں سے صادر ہونے والا فعل اس کی کچھ اپنی لیمیٹیشنز ہوں گی, یعنی اس کو کہیں گے شان مخلوقیت کے ساتھ صادر ہو رہا ہے. نام بھی اس طرح کامن ہوں گے. اس امتیاز کو اگر نظر انداز کر دیں تو پھر شرک کا دامن اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ جگہ جگہ ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا. اب قرآن مجید میں صفات کو لے لیں, مثلا اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے اور اس کی صفت کے ہی نام جو ہیں وہ اس کی اسماء بھی کہلاتے ہیں. یعنی جو صفت کا جو بیان ہوگا اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس میں صفت, تو وہ اس کا اسم بھی بن جاتا ہے, نام بھی بن جاتا ہے. اللہ پاک کی ایک صفت ہے اور اس کا اسم بھی ہے, صفاتی اسم اس کو کہتے ہیں, سمیع. اب یہ چند ایک آپ نمونے کے طور پہ لکھ لیجیے. سمیع سماعت سے ہے, سمیع کا مطلب سننے والا. اب قرآن مجید نے لفظ سمیع اللہ کے ساتھ استعمال کیا مگر اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی. یہ انسان کی عقل اور شعور پہ چھوڑ دیا کہ جب اللہ کے لیے لفظ سمیع استعمال ہوگا تو وہ کس سینس میں ہوگا. اب وہی لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان بھی سمیع ہے, انسان بھی سننے والا ہے, آپ سن رہے ہیں. اب یہ صرف جو جزوی اشتراک نظر آیا اس کو جزوی اشتراک کہتے ہیں. ایکچولی یہ شرک نہیں, اشتراک ہے. تو شرک اور اشتراک کے معنی کو اگر نہیں سمجھا تو عقیدے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا. اور بہت بڑے کافی سارے صاحبان علم صاحبان فکر یہاں کنفیوز ہوتے ہیں. اب سمیع اللہ کے لیے بھی انسان کے لیے بھی. قرآن مجید نے فرمایا کان اللہ سمیع بصیرا, اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. اور انسان کے لیے فرمایا انا خلقناہ سمیع بصیر, خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیع بصیرا, ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے بنایا جو مکسڈ نطفہ ہے, اور اس کو پھر رحم مادر میں مرحلہ وار ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں اور سٹیج بائی سٹیج آگے لے جاتے ہیں, اور پھر ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. تو دونوں صفتیں جو قرآن مجید نے واضح طور پر اللہ کے لیے استعمال کی تھی, یہ الفاظ یہ بڑے معروف ہیں اللہ کی شان, سمیع اور بصیر. یہ قرآن مجید نے بالکل ایکسپلیسٹلی اور کیٹیگوریکلی انسان کے لیے استعمال کر دی. ایک تو ہے نا کہ صرف یہ جاننا کہ انسان سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے, بصیر کا معنی بصارہ سے دیکھنے والا. ایک ہے کہ وہ صفت اور وہ اسم انسان کے لیے قرآن میں استعمال ہو جائے. تو جیسے اللہ کے لیے فرمایا سمیع بصیرہ, انسان کے لیے بھی فرما دیا. اب اسی طرح ایک آدھ نمونہ اور لے لیں. یہ تو کامن ہر انسان کی مثال دی, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء علیہ السلام کی مثال دے دیتے. اللہ رب العزت کی صفت ہے مثلا شہید, وکفا باللہ علیکم شہیدا, اللہ تمہارے اوپر شہید. اب اس کی صفت قرآن میں یہ اسم بھی ہے صفت بھی ہے شہید ہے. اور اسی کو اگر فیل کر لیں, شہادت اگر بطور فیل کے کام کے لے لیں تو یہ افعال کا بھی عمل آ گیا. یعنی اب یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں یہ دراصل اس کو اگر جس طریقے سے انٹرپریٹ کریں یہ تینوں اقسام میں فال کر دیتے. صفت کے طور پہ دیکھیں تو وہ صفات توحید سے صفات کے باب سے متعلق ہوگی بحث. اگر اسی کو ہر صفت جو ہے وہ کسی کام سے جنم لیتی ہے, سمیع وہ سنتا ہے تو سمیع ہے, تو سننے کے فعل کو دیکھ لیں تو افعال میں آ گیا. اور اگر اس کا جو نام ہے ٹرم سمیع ام بصیرا اس میں صفت کے طور پہ دیکھیں تو اسماء کے باب میں بات آ گئی. تو یہ تینوں چیزیں اکٹھی ڈیل کریں گی. تو شہید ہے, اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں قرآن مجید اور حدیث میں اسلام میں ان کو بھی شہید اور شہداء کہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور انبیاء کے لیے بھی شہید کا استعمال کی. فرمایا فکیف اذ جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن وہ کیسا منظر ہوگا اور کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, شہید لائیں گے. اب ترجمہ کرنے کی بجائے ہم اس میں صفت اسی ٹرم کو یوز کرتے ہیں. اب ترجمہ تو پھر آپ جب کریں گے تو مفہوم میں چلے جائیں گے نا آگے, مراد کیا ہے. جب ہم ہر امت سے اس پر شہید لائیں گے, اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علی ہؤلاء شہیدا, حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام امتوں اور تمام انبیاء پر آپ کو شہید لایا جائے گا. ہر نبی اپنی امت پر شہید ہوگا اور آپ سب نبیوں اور سب امتوں پر شہید ہوں گے. فرمایا وہ منظر کیسا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا. اب حضور علیہ السلام کو شہید، اور پھر علی ہؤلاء کل پر تمام امتوں اور تمام زمانوں اور تمام انبیاء پر شہید ہو گئے، لفظ کامن ہو گیا. اس طرح رؤوف اور رحیم تین مثالیں دے کے اس بحث کو سمیٹتے ہیں تاکہ کنسپٹ جو ہے آگے اس کی وضاحت کرے. کیا اللہ پاک ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم یہ پانچوں الفاظ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو صرف یاداشت کیے ہیں. سمیع اور بصیر بھی تھا، سمیع رؤوف رحیم. اگر آپ مزید صفتوں میں نہیں مثال کے طور پہ تو رحمت کو بھی لے لیں اللہ کی طرف. یہ میں نے صرف نمونے کی دی ہیں، ایسی چیزیں سینکڑوں ہیں، سینکڑوں. حیات ہے انسان، اس وقت موت اور حیات، خلق الموت اور حیات، تو جو مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں، جو مر جائیں گے وہ مردہ ہیں، تو گویا ہم حی ہیں اس وقت. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی حی ہے. تو رؤوف الرحیم، اللہ پاک بھی رؤوف ہے اور رحیم ہے. اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور علیہ السلام مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اور خود اپنے لیے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ پاک لوگوں کے لیے رؤوف اور رحیم. اب قرآن مجید کو پڑھیں تو ان میں سے کسی کو ڈیفرینشیٹ قرآن نے نہیں کیا، ڈیفائن نہیں کیا، ان کی لمیٹیشن بیان نہیں کی ہیں. وہ ایک مسلمان پر جو صاحب عقیدہ ہے اور صاحب توحید ہے اور اس کو اللہ نے فہم اور بصیرت دی ہے، جب اس کو شان الوہیت کی سمجھ آ گئی تو ڈیفرینشیٹ خود کر لیتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق. اب یہ تمام چیزیں جو آ گئیں، میں صفات افعال اور اسماء آئے، اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اس میں توحید اور شرک جو چیز ہم نے کی تھی تو یا اشتراک ہونے کے باوجود یا شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ یہ، جب ہم کہتے ہیں توحید فی صفات، توحید فی افعال، توحید فی اسماء، یعنی اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں اور اس کے اسماء میں کوئی شریک نہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی خاص صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے خاص افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کے خاص اسماء میں کوئی شریک نہیں. خاص صفات اور خاص اسماء اور خاص افعال کا معنی یہ ہے کہ وہ صفتیں جو صرف اس کی شان خالقیت کے ساتھ خاص ہیں، جو صرف اس کی الوہیت کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں، ایک. اور نمبر دو، ان صفتوں میں جیسے وہ صفت اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس شان سے اور اس کیفیت سے اور اس حالت کے ساتھ وہ صفت کائنات میں کسی اور میں نہیں پائی جاتی، نہ ایک لمحے کے لیے پائی جاتی ہے، نہ سالوں کے لیے، نہ وہ عارضی طور پر، نہ مستقل طور پر. اس شان، کیفیت اور اس حالت کے ساتھ جو صفت ذات حق میں موجود ہے، اسی طرح وہ صفت کسی اور میں موجود نہیں. اگر وہ صفت کسی اور مخلوق میں موجود ہے تو وہ از خود کسی نے نہیں ایکوائر کی، وہ اللہ نے ہی رکھی ہے، چونکہ خالق وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو وہ صفت دی ہے تو اس صفت کی نیچر اور اس صفت کی نیچر میں ایک فرق ہے. یہ مخلوق ہونے کی شان کے لائق اور اس کی مخلوقیت کی لمیٹیشن کے مطابق ہے، اور یہ کہ اللہ کے عطا کرنے سے اس کو ملی ہے. اور اللہ کو جو یہ صفت ملی تھی وہ نہ کسی نے اس کو عطا کی، نہ اس نے محنت کر کے ایکوائر کی، نہ اس کی لمیٹڈ ہے. اور مخلوق کو اگر اللہ نے وہی صفت دی، سمیع بنایا، بصیر بنایا، حی بنایا، اور مخلوق کو اور انبیاء کو شہید بنایا، رؤوف بنایا، رحیم بنایا، جو بھی صفات دی، تو پہلی فرق تو یہ ہے جس وجہ سے یہ شرک نہیں بنتا، کہ یہ ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں. اوپر جو توحید سے ذات کا لفظ تھا، اب ذات سے یہ ڈیرائیو ہوگا، اس کے تمام افعال ذاتی ہیں، اس کے تمام اسماء ذاتی ہیں، اس کی تمام صفات ذاتی ہیں. اور ذاتی کے مقابل کیا ہے؟ عطائی، یعنی اس کو یہ صفتیں کسی نے عطا نہیں کی، عطا کسی نے نہیں کی، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں. اس کے اندر جو صفت ہے وہ بذات ہے، از خود ہے، اور اگر ان میں سے کچھ صفتیں کسی مخلوق میں ثابت ہوں تو وہ بالعطا ہیں. بذات اور بالعطا، یہ دو بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں. اگر یہ دو بیسک کنسپٹ کلیئر ہوں تو اس کے ساتھ باقی توضیحات آ جاتی ہیں کہ اللہ کی صفات جب بذات ہیں، اس کا مطلب ہے جیسی اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہی کے لائق وہ ساری صفات ہوں گی. اور جب مخلوق میں جو صفت بھی ایسی کامن پائی جائے وہ بالعطا ہے، اس کا مطلب ہے جیسے اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اگر پیدا نہ کرتا تو مخلوق وجود میں ہی نہ ہوتی. اسی طرح اس نے مخلوق کو جتنی، جس قدر وہ صفت، جس قدر وہ فعل، جس قدر وہ اسم، اور جو جو خوبیاں اور صفتیں عطا کرنا چاہیں، جس قدر، کوئی اس پر حد نہیں، وہ عطا کر دیں، اور اللہ کے عطا کرنے سے اس میں موجود ہو گئے. جب اس کے عطا کرنے سے مخلوق میں آئی تو لہذا وہ مخلوقیت میں لمیٹڈ بھی ہو گئی. اللہ کی صفت غیر محدود تھی. ہر صفت مخلوق میں جو صفت بھی پائی جائے گی، ایک عام انسان سے لے کر انبیاء علیہ السلام کی ذوات کرامی تک، کیونکہ وہ سب مخلوق ہیں، لہذا وہ اصولی طور پہ لمیٹڈ ہوں گی، محدود ہوں گی. اب حد کا تو فرق ہو سکتا ہے. مثلا ایک یہ بھی حد ہے کہ ہم اس کمرے میں بیٹھیں، پھر یہ پورا کا پورا نیپا کا رقبہ ہے، وہ بھی ایک حد ہے. اس کے مقابلے میں بے شک 10 گنا ہوگا، 100 گنا ہوگا، مگر ہر صورت وہ ایک حد ہے. پھر نیپا کی چار دیواری ایک وہ حد ہے، ایک پورے لاہور کے حدود اربعہ، وہ بھی ایک حد ہے. اور نیپا کی چار دیواری کے مقابلے میں وہ اس سے ممکن ہے 1,000,000 گنا زیادہ ہو، مگر بہر صورت وہ ایک حد تو ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. پھر لاہور کی حدود اربعہ، وہ بھی ایک حد ہے، اور پورا پنجاب بھی ایک حد ہے. پھر پنجاب ایک حد ہے، اور پاکستان بھی ایک حد ہے. پاکستان ایک حد ہے، اور پوری دنیا کرہ ارضی ایک حد ہے، اور کرہ ارضی ایک حد ہے، اور ساری یونیورس کائنات بھی ایک حد ہے. یعنی مخلوق میں جب بھی آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بہر صورت لمیٹڈ ہے. لمیٹیشن کم و بیش ہو سکتی ہے، مگر بہر صورت اس کا کوئی اول و آخر اور کوئی اس کی حد ہوگی. مخلوق کی کوئی چیز، کوئی شان، کوئی صفت غیر محدود نہیں ہو سکتی، اور بذات نہیں ہو سکتی. اللہ کی ساری صفتیں غیر محدود ہیں، جیسے اس کی ذات کی کوئی حد نہیں. حد سے مراد نہ اس کی ابتدا نہ انتہا، اسی طرح نہ اس کی صفات کی کوئی ابتدا نہ انتہا. یہ ڈفرنس آ جاتا ہے. پھر اللہ کی صفات جو ہیں وہ مستقل ہیں، مخلوق کی جب بالعطا ہیں تو وہ عارضی ہیں، بعی طور کہ جب اللہ نے عطا نہ کی تھی تو مخلوق میں موجود نہ تھی، جب اللہ نے عطا کر دی تو موجود ہو گئی. اللہ واپس لے لینا چاہے تو واپس لینے پر بھی قادر ہے، اور گریجولی جتنی عطا کرتا چلا جائے اتنی صفت موجود ہوتی چلی جائے. یہ وہ بنیادی فرق ہے، جس کو اگر ذہن نشین کر لیں تو بہت سے امور میں توحید اور شرک پر کنفیوژن باقی نہیں رہتا. اور اس سے جو بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں مسالک میں، اعتقادات میں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر و مشرک بناتے اور فتویٰ بازی کرتے ہیں، اور ہر چیز کو یہ شرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، وہ نہیں ہوا، یہ سارے کنفیوژن مور دین 50% اس کانسیپٹ پر کلیئر ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ فرق ملحوظ نہ رکھیں تو نہ صرف کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، بلکہ قرآن کا سارا علم اور شریعت اور دین کے سارے تصورات ہی بالکل کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی حل ہی نہیں رہ جاتا. یہ ایک بڑی فطری اور بدیہی سی بات ہے جو پہلے سمجھائی میں. لہذا وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی اور ہمسر نہیں. یہ توحید فی الذات میں، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی والدین نہیں، کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی جز نہیں. اور اسی طرح صفات، افعال اور اسماء میں، جس طرح اس کی ذات میں ہے اس طرح کوئی اور اس کا حامل نہیں. کسی اور شان سے ہو سکتا ہے، مخلوقیت کی شان سے، عطا کی شان سے. یہ توحید ربوبیت کی ایک بحث تھی، جس کو اختصار سے میں نے جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. اب اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کمپلیکیٹڈ توحید کے عقیدے میں توحید الوہیت کی بحث آتی، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں. توحید عبادت، توحید الوہیت یا توحید عبادت اس کی پانچ اقسام ہیں، پانچ اقسام ہیں. ایک توحید فی الخلق، گردے سے بچا، فی الخلق. دوسری توحید فی العبادت، ایک تو عنوان بھی توحید عبادت ہے نا، یا توحید الوہیت ہے، مگر اب اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی العلم، اور توحید فی الدعاء. ان میں کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں لکھ کے دوں یا سارے کلیئر؟ یعنی الخلق، یا آپ اس کو الف لام نہ بھی لگائیں سمجھنے کے لیے، توحید خلق. مراد یہ کہ توحید کا عقیدہ کہ وہ ذات یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. توحید کی ابتدا اس کنسپٹ سے ہوتی ہے، ایک ہے کوئی شریک نہیں، اس باب میں ایک ہے اور بلا شریک ہے خلق میں، یعنی وہ ساری کائنات کا واحد خالق ہے، خلاق ہے، خالق ہے. تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، خالق کرنے والا وہ تنہا ہے، کائنات کو پیدا کرنے اور تخلیق کرنے میں کوئی اور شریک نہیں. ایسا نہیں کہ دو تین نے مل کر کائنات بنا دی ہو، آدھا حصہ کسی نے، ایک جز کسی نے مل کر تکمیل کر دی، نہیں. خلق میں توحید کا مطلب یہ. اور اس کا مد مقابل شرک فی الخلق. توحید الوہیت کے باب میں خلق میں شرک تب ہوگا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اتنا حصہ تو اللہ نے بنایا، اتنا حصہ برہما نے بنایا، اتنا وشنو نے بنایا، اتنا شیوا نے بنایا، اتنا فلاں نے بنایا، یا اتنا کوئی یہ سمجھے کہ اگر جن کے عقائد تثلیث کے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، کوئی جو معبود زیادہ سمجھتے ہیں، تو خلق میں کوئی اگر شرک تصور کرے گا تو توحید فی الخلق کے مقابل شرک فی الخلق ہو جائے گا. یہ کلیئر ہو گئی. اب اس کے اوپر جتنی اقسام ہیں، قرآن مجید کی توحید کے باب میں سینکڑوں آیات ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ آیات کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے ان ایشوز پر کوڈ کروں گا جن کے اوپر ذرا کلیئرٹیز درکار ہیں. باقی چیزیں جو صرف وضاحت سے کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ان کے اوپر اب توحید فی الخلق ثابت کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے. قرآن مجید نے جا بجا ایسے کلمات ارشاد فرمائے حضور السلام کو کہ ان کافروں سے پوچھیں زمین آسمان اور ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا، امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے. یہ توحید فی الخلق کا تصور ہے مقابل شرک فی الخلق. آگے توحید فی العبادت نیکسٹ، وہ یہ کہ عبادت میں توحید کا تصور یہ ہے کہ عبادت کے لائق ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ تنہا معبود ہے. اور عبادت کا حق انبیاء علیہ السلام سے لے کر ملائکہ، اولیاء، صحابہ، شہداء اور عام انسان اور مظاہر فطرت اور مخلوقات عالم کی کوئی شے نہیں، کوئی چیز بھی اعلیٰ میں سے یا عرفہ میں سے عبادت کے لائق نہیں، کسی سینس میں بھی، کسی حیثیت میں. یہ تو توحید ہے. اب عبادت میں شرک کیا ہے؟ شرک فی العبادت یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک فی العبادت. اب عبادت سے یہاں مراد کیا ہے؟ نماز عبادت ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی کسی اور کی نماز پڑھے، جیسے ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو صلیت رکعتین، یعنی نویت ان اصلی رکعتین، یہ اربع رکعات، چار رکعتیں، یہ دو رکعتوں کی نیت کرتا ہوں، اور کہتے ہیں عبادتن للہ، نافلتن یا سنتن، جو بھی عبادتن للہ، اللہ کی عبادت کے طور پر، اور کعبے کے لیے منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، عبادتن للکعبہ نہیں کہتے. اگر یہ کہہ دیں یا سمجھ لیں کہ کعبے کی عبادت کے طور پہ، وہیں مشرک ہو جائیں. حالانکہ سمت کا اگر کعبے سے ہٹ کر کسی اور سمت نماز پڑھیں، اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر بھی پھر جاؤ ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، مگر اللہ نے حکم دے دیا کہ تم نماز صرف سمت کعبہ ہی پڑھ سکتے ہو. تو حالانکہ اب کعبہ سامنے ہے، اسی کی طرف منہ کر کے سجدے بھی کر رہے ہیں، نماز سب کچھ کر رہے ہیں،
وہی سامنے ہے اور اس کی طرف منہ کر کے کر رہے ہیں مگر وہ اس کی عبادت نہیں ہو رہی. کیونکہ اس میں سب سے بنیادی چیز نیت ہوتی ہے. یاد عقیدہ توحید میں اور عقیدہ شرک میں سب سے بنیادی عمل جو ہے فیصلہ کن کردار وہ نیت کا ہوتا. کہ ایک بت پرست ایک مشرق بھی بت خانے میں جا کے بت سامنے پڑے ہیں اور ان کی طرف منہ کر کے وہ بھی اپنا رام رام اور ہاتھ جوڑ کے جو کچھ بھی وہ عبادت کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو تو مشرق کہہ رہے ہیں کہ جو پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت اپنے طریقے سے انجام دے رہا ہے اس کو تو مشرق کہہ رہے ہیں. تو وہ ہمیں مشرق کیوں نہ کہے کہ جو پتھر کے بنے ہوئے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی اٹھتے ہیں کبھی جھکتے ہیں کبھی زمین پر جاتے ہیں عبادت کر رہے ہیں. وہ ہمیں مشرق کیوں نہ کہے یا ہم مشرق کیوں نہ بنے. فرق تو دیکھنے میں تو اتنا ہی فرق ہے نا کہ وہ بھی پتھر کی مورتی ہے یہ بھی پتھر کا گھر ہے بنا ہوا. سیم تو دونوں کی اسی طرف ہے اپنے اپنے طریقہ ہے عبادت ہے. تو فرق کیا ہے یہ میں بڑی بنیادی بات ایک عرض کر رہا ہوں بڑی بیسک چیز ہے. اس کو بھی ذہن نشین رکھیے گا بڑے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. صرف ایک ہی فرق ہے وہ نیت کا فرق ہے. اعتبار نیت. ہم کعبے کی طرف منہ کر کے جو کچھ بھی کھڑے کر رہے ہیں ہم کعبے کو معبود نہیں سمجھتے ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. حتیٰ کہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں طواف اٹ سیلف عبادت ہے. طواف اٹ سیلف عبادت ہے. ایسی عبادت کہ کعبے کے سوا کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. یعنی حتیٰ کہ خود حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کا طواف نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ کا روضہ اطہر کعبے سے کروڑہا درجہ افضل ہے. فضیلت اور درجے میں کعبے کا مقابلہ ہی نہیں ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بات آپ ذہن نشین رکھنا. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی امت کے مومن اور ولی اور متقی کامل متقی شخص اور ولی اور مومن کامل کا درجہ اور فضیلت کعبے سے زیادہ ہے. مومن کی حضور علیہ السلام نے فرمایا سیاستہ کی حدیث ہے کعبے کو فرمایا کعبہ تیری حرمت کی قسم اور اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان حرمت المؤمن لاعظم عند اللہ منک. کہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں مجھے اس کی عزت کی قسم تیری حرمت و عزت سے زیادہ ہے. پھر آگے فرمایا اس کی جان تجھ سے زیادہ اللہ کے ہاں مکرم ہے. مومن کی مومن کا مال اے کعبہ تجھ سے زیادہ معزز ہے اور مومن کا خون تجھ سے زیادہ معزز ہے اور مومن کی عزت تجھ سے زیادہ معزز ہے. لاعظم زیادہ عظیم تر. یہ وہ بیسک کنسپٹ ہے. جب میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پیغمبر نے ان کو مومن مسلمان کی جان مال اور عزت و آبرو کو کعبے سے زیادہ مکرم اور محترم قرار دیا اس دین نے تو اس کعبے کی طرف تو پاؤں کر کے نہیں سوتے اور تھوکتے بھی نہیں ہیں. اور جو اس کعبے سے زیادہ مکرم و محترم ہے مومن کی جان مال اور خون عزت وہ دن رات صبح و شام فراوانی کے ساتھ لٹتی پھرتی. کیا صبح و رات ہم نے بنا دی. دین کا کنسپٹ نہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کعبہ اس سے تو مومن عزت و حرمت میں اونچا ہے ولی اونچا ہے صحابہ اونچے شہداء اور اولیاء اونچے ہیں مگر ہم ان کا طواف نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو شرک ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر اور آپ کی قبر انور کعبہ تو درکنار عرش معلیٰ سے بھی بلند ہے رتبے میں. یعنی اللہ کی مخلوق میں عرش سے فرش تک حضور علیہ السلام کی قبر انور سے زیادہ افضل اور عرفہ اور بلند مرتبہ کوئی شے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. کیونکہ اس کو یہ نسبت قبر انور کی مٹی کو یا زمین کے ٹکڑے کو حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ ملی ہے. جس میں اقدس مس ہوا ہے اس سے ان کو رفعت ملی. تو ہم اتنی بلند رتبہ جگہ اور جس صرف قبر انور کے باہر مسجد والے ٹکڑے کو حضور نے ریاض الجنہ فرمایا روضۃن من ریاض الجنہ کہ وہ ٹکڑا بھی ریاض جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اتنے بلند رتبہ مقام مگر ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ایمان ہے مگر طواف نہیں کر سکتے. بنیت طواف وہ کعبہ کا کریں گے جو اس سے کم رتبہ ہے. اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ذات اقدس کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں اور رفعتیں اس زمین کے ٹکڑے کو اور مدینہ طیبہ کو ملی خود جب حضور علیہ السلام اپنی حیات ظاہری میں عبادت فرماتے اور طواف کرتے وہ جو اللہ کے بعد بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جو ساری کائنات اور مخلوقات میں بزرگ تر تھے، خود اسی کعبے کا طواف بھی فرماتے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا فرماتے. اب یہ بیسک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ کتنا ڈفرنس. وہ صرف ڈفرنس حکم کا ہے اور نیت کا ہے. تو ہم مشرک نہیں ہوتے اس لیے کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی نماز نہیں پڑھتے، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، وہ سمت ہے. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اینڈ اختتام پر آخری رکوعوں میں آیت فرمائی کہ اے لوگو جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. آپ نے سے جن احباب نے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ ہر طواف مکمل ہونے کے بعد آپ کے لیے تکمیل طواف کے باب میں لازم ہے، شرط ہے کہ مقام ابراہیم پر جا کر دو رکعت نفل ادا کریں. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ نفل تو ہم اللہ کے پڑھنے، عبادت بھی اللہ کی ہے، اور سارا کعبہ جدھر جہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں نفل میں تو جہاں پڑھیں نماز پوری زمین اللہ کی ہے. لیکن طواف کعبہ کی تکمیل کے جو نفل ہیں وہ خاص اس مقام پر خواہ پیچھے تک بھی جگہ جا کے ملے، پڑھنے سے طواف مکمل ہوگا کہ آپ کی اور ہماری نماز کے سامنے وہ پتھر ہو جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے. ایک طرف پتھر کی مورتیوں کی طرف کوئی منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہ مشرک ہو رہا ہے، ایک طرف پتھر پر انہی انبیاء کے اللہ کے مقبولوں کے قدم لگے ہوئے ہیں وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہیں اور اس کی طرف ہم نفل پڑھ رہے ہیں، یہ مشرک نہیں ہو رہے. یہ حکم قرآن ہے اور یہ حج کا حصہ ہے اور عمرے کا حصہ ہے. تو فرق کیا ہوا؟ ان تمام مثالوں سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا، عبادات کا، حکم کا مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ اس کی نیت دو نفل پڑھنے والے کی یہ ہے کہ میں جو مقام ابراہیم، یہ پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تو میں اس قدم کی وجہ سے اس پتھر کی عبادت کر رہا ہوں، یہ پتھر سجدے کے لائق بن گیا ہے کہ اللہ کے محبوب و مقرب پیغمبر کے مبارک قدم لگے ہیں، لہذا اس نسبت سے یہ لائق عبادت ہو گیا. اسے اپنا معبود یا لائق عبادت سمجھ کر اگر نفل پڑھے یا اس کی عبادت کی نیت سے نفل پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا. ظاہر عمل میں کچھ فرق نہیں پڑا، وہ تو تب بھی وہی عمل تھا، اب بھی وہی عمل ہے، یہ نیت کا بات. ان اللہ لا ينظر الى اعمالكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث متفق علیہ. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا ظاہر کو، بلکہ اس کے ساتھ تمہارے دلوں اور دلوں کے اندر کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے کیا کر رہے ہیں. یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ بالعموم بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ظاہر سے فقط تشابہ یعنی مغالطہ اور مشابہت کی بنا پر ہم جت شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ شرک ہو گیا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ شرک ایک بنیادی طور پہ عمل نہیں، شرک ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے جو عمل استوار ہوتا ہے پھر تب وہ عمل بھی شرک بنتا ہے. اصلاً شرک ایک عمل نہ تھا، اصلاً تو شرک ایک عقیدہ تھا جو ایک نیت پر قائم تھا، اور اس نیت اور عقیدے کی بنیاد پر جو عمل وجود میں آیا شریعت نے، دین نے، قرآن نے، پھر اس عمل کو شرک بنایا. تو جب ہم اس کی نیتی کا اعتبار، اگر نیت کا اعتبار چھوڑ دیں تو خدا جانے کتنے اعمال ایسے ہو جائیں جن میں ہم اور کافر اور مشرک اور ہندو ان میں ظاہری مشابہت نظر آئے، مگر ہم توحید پر ہیں وہ شرک پر ہیں. امتیاز جو ہے وہ بنیادی صرف اسی بات سے ہے کہ ہماری نیت توحید پر قائم ہے، عقیدہ توحید پر قائم ہے، تو وہ مشابہت پھر مشابہت نہیں رہتی. لہذا عبادت میں نماز پڑھی عبادت ہوئی، روزہ رکھا عبادت ہے، حج کیا، طواف کیا، یہ عبادات کی مختلف شکلیں ہیں. تو عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، کسی اور کو اس طرح عبادت کا حقدار ٹھہرایا تو شرک ہو.